بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، آج یکم محرم الحرام کا دن گزر گیا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے یا ہجری قمری سال کے عنوان سے آج پہلا دن تھا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ہجری قمری سال کا آغاز ذکر اہل بیت سے کر رہے ہیں. عزیزان محترم، بڑے محترم اور بڑے عظیم ہیں وہ لوگ جو اس مادیت کے دور میں اس امام حریت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا چاہتا ہے. جس امام کی شہادت کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسان انسان کی بندگی نہ کرے، جو اس کی شرافت انسانی کے منافی ہے، انسان بندہ خدا بن جائے. وہ امام کا تذکرہ ہے، اس امام کا تذکرہ ہے جس نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم جیو کیسے، اور اگر شرافت مندانہ، آبرو مندانہ، حریت کے ساتھ جی نہ سکو تو شرافت و آبرو مندانہ مرو کیسے؟ اس امام کا تذکرہ ہے جو امام حدیث سید الانبیاء کی روشنی میں مصباح الہدا ہے، ہدایت کا چراغ ہے، سفینہ نجات ہے، قیامت تک کی انسانیت جو ظلمات میں غرق ہو رہی ہے اگر اسے اس بحر ظلمات سے نکلنا ہے تو سفینہ حسین ہے۔ اگر انسانیت کو اس مادیت کے دور میں اس زرق و برق اور زندگی کو اس ٹیکنالوجی نے جو ہدف زندگی سے دور کر دیا ہے، اگر انسانیت دوبارہ اس کی طرف پلٹنا چاہتی ہے اور انسانوں کو خدا سے ملانے والی اگر کوئی ہستی اس کائنات میں کامل و اکمل ہے تو وہ حسین ہے۔ ان مجالس کو غنیمت سمجھیں، اس مادیت کے دور میں حسین ابن علی ایک پیغام ہے، اس حسین ابن علی ایک امام ہے، وہ امام جو قیامت تک اپنے ماننے والوں کو سرخرو کرتا ہے۔ حسینیت ہمیں بند گلی میں نہیں جانے دیتی، ہمارے سامنے ہمیشہ امید کا چراغ جلتا رہا ہے۔ اور آج ہی میں نے حیدری چوک میں ایک جملہ کہا کہ وہ جو لشکر حسین کا سپہ سالار ہے، وہ جو آخری آ رہا ہے، وہ بھی فرزند حسین ہی ہے۔ یعنی خدا کی یہ حکمت ہے کہ اس وقت تک اس دنیا اس کائنات کا انجام نہ ہو جب تک دنیا پیام حسین اور شہادت حسین کا عملی مقصد اس فرزند حسین کی حکومت میں دیکھ نہ لے۔ انشاءاللہ آخری مجالس میں یہ ذکر کروں گا سید الشہداء کو جو انفرادیت حاصل ہے، کربلا کو جو انفرادیت حاصل ہے وہ قیامت تک کے لیے۔ لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے دوست ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں جس طرح قرآن میں محکمات ہیں اور متشابہات ہیں، اور آپ متشابہات سے محکمات کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اسی طرح قرآن ناطق جو آئمہ ہیں ان کی زندگی میں محکمات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن ان محکمات میں کربلا وہ آیہ محکم ہے جو قیامت تک کے لیے ائمہ کے تمام اقدام کی تفسیر کر دیتی ہے۔ کربلا وہ آیہ محکم ہے، کربلا اس قرآن ناطق کی وہ آیہ مبین ہے کہ جو قیامت تک یہ بتاتی ہے کہ کربلا میں آئے بغیر انسانیت کو نہ نجات ملے گی نہ عزت ملے گی۔ کربلا ہی قیامت تک کے لیے ہمارے لیے وہ راہ عمل ہے۔ اسی لیے میں نے یہیں پر ایک کافی سال پہلے یہ جملہ کہا تھا شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم ہیں جنہوں نے حسین ابن علی کو زندہ رکھا ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں حسین ابن علی ہیں جنہوں نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ ہم کون ہیں جو انہیں زندہ رکھے؟ یہ حسین ابن علی ہے جو اس میں محیی پروردگار کا مظہر بن کر قیامت تک کے انسانوں کو اس زندگی حقیقی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ وہ اس میں محیی کا مظہر اکمل ہے، مظہر اتم ہے۔ یہ عزاداری سید الشہداء کے ہی اثرات ہیں کہ آج تک دنیا اسلام حقیقی میں اور اسلام یزیدی میں فرق کر رہی ہے، یہ کربلا کے ہی ثمرات ہیں۔ اور آج کے دور میں ان ثمرات کو دنیا تک پہنچانا ضروری ہے۔ کیوں؟ چونکہ آج اسلام کی جو تصویر جو شکل پیش کی جا رہی ہے وہ اسلام کی ایسی شکل پیش کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان فخر نہیں کر سکتا، وہ اسلام جو گلے کاٹنے والا اسلام ہے، وہ اسلام جو بچوں پر، جو خواتین پر، جو بے گناہ انسانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ کربلا بتاتی ہے کہ اس ظلم کی اساس اور بنیاد تھی کیا، وہاں بھی بچوں پہ ظلم کرنے والے تھے، خواتین پہ ظلم کرنے والے تھے، بے گناہوں کو مارنے والے تھے، بس دو اسلام تھے، ایک سر کاٹنے والا، ایک سر بچانے والا۔ دنیا کو آج ضرورت ہے وہ اسلام دنیا تک پہنچایا جائے جو انسان کی حق حیات کی ہر قیمت پر دفاع کرتا ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں حق حیات کا دفاع کیا، حتیٰ دشمن بھی جب تک مقابلے پر نہیں آیا اس کو بھی پیاس سے مرنے نہیں دیا۔ حسین ابن علی نے اپنے دشمن کے لشکر کو وہ پانی پلا کر، تشنگی سے نکال کر بتایا کہ جو دشمن کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے وہ اور ہے، جو اصولوں کی بنیاد پر حق حیات انسان بچائے وہ حسین ہے، وہ حسین ہے جو حق حیات انسانی کے لیے قدر و منزلت کا قائل ہے۔ موضوع گفتگو اس عشرہ محرم میں جیسا کہ اعلان ہو، توحید اور ولایت ہے۔ توحید اور ولایت موضوع رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ان دونوں کا ربط آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جائے کہ توحید وحدانیت خدا، معرفت خدا، توحید تمام اپنی جہاد کے ساتھ، اقسام کے ساتھ، اس کا ولایت سے ربط کیا ہے، ولایت سے تعلق کیا ہے، آیا ولایت ایک الگ شے ہے اور توحید ایک الگ شے ہے، یا توحید کے بغیر حصول ولایت ممکن نہیں، معرفت پروردگار کے بغیر حصول ولایت ممکن نہیں۔ بلکہ جملہ بدل دوں، انشاءاللہ جو بیان کروں گا وضاحت کروں گا، بلکہ بندگی یہ خدا ہی وہ زینہ ہے جو ولایت تک پہنچاتا ہے، اور بندگی الہی اسی وقت حقیقی معنی اور مفہوم پیدا کرتی ہے جب ولایت کے سائے میں انجام پائے۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، ربط کیا ہے، کیوں؟ چونکہ ان مجالس میں ہی لوگوں کی فکری، نظریاتی، اعتقادی، اخلاقی تربیت یہ مکتب حسین کے ذریعے ہونی، لہذا چونکہ ممبر پہ اس حوالے سے لوگوں کے میں جو مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں دو طرح کے ہیں، کچھ توحید کے عنوان سے ولایت کی اہمیت کم کر رہے ہیں، کچھ ولایت کے نام پر عظمت پروردگار کو کم کر رہے ہیں، بلکہ عقائد توحیدی تشیع کو مشکوک مخدوش کر رہے ہیں۔ ان دونوں سے نکالنا اور ان دونوں کی واضح تصویر پیش کرنا تاکہ ہم صحیح رسمان ولایت سے، اس رسی یا ولایت سے منسلک ہو جائیں، متمسک ہو جائیں۔ توحید پروردگار اور ولایت کا آپس میں جو ربط ہے، اور ولی خدا کون ہوتا ہے، آیا ولی خدا وہ ہوتا ہے جو ہمیں خدا سے دور کرے، یا ولی خدا وہ ہوتا ہے جو خدا کے قریب کر دے؟ اگر ولی کا معنی ہی اللہ کے قرب کی منزل پر فائز ہستی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کوئی دعوی ولایت بھی کرے اور خدا سے دور بھی رہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ دعوی ولایت بھی کرے اور اس کی نظر میں بندگی خدا، معرفت پروردگار کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت باقی نہ رہ جائے؟ عرض یہ کرنا ہے کہ ان ممبروں سے ولایت کے نام پہ جو پیش کیا جا رہا ہے، آیا وہ حقیقی ولایت ہے؟ اگر حقیقی ولایت ہے تو ائمہ کی زندگی میں جو ولی یا اولیاء خدا تھے ہمیں خود کیا نظر آتا ہے؟ ان کی نظر اور ان کی زندگی میں توحید کا، وحدانیت خدا کا، معرفت الہی کا مقام کیا تھا، اور انہوں نے توحید کے جلوے ہمارے سامنے کیسے پیش کیے؟ ہمیں معرفت پروردگار کے ذریعے بندگی خدا کی طرف جو متوجہ کیا ہے اس کا عملی نتیجہ ہماری زندگی پر کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب میں اگر اس ساری گفتگو کا ابھی تک خلاصہ کرنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں، عزیزو، توحید یعنی معرفت پروردگار کا حصول ولایت کے بغیر ممکن نہیں، ممکن نہیں ہے. جو ولایت کے راستے اس بندگی پروردگار میں نہیں جائے گا اس کا خود ساختہ خدا ہے، وہ خدا نہیں جو ہے، وہ خدا کی شان جو اس کے شایان شان ہے، اور وہ بندگی جو اس کے شایان شان ہے وہ تب ہی عطا ہوتی ہے جب اس ولی خدا کے ذریعے معرفت اور بندگی یہ خدا کی جائے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے. اسی میں پھر ولایت کی وہ اقسام ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. میں نے غدیر کی مجلس میں اشارہ کیا تھا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی، اور پھر وہ ولایت جو بندگی کے ذریعے نتیجہ بندگی میں عطا ہوتی ہے وہ کون سی ولایت ہے. لیکن چونکہ عنوان گفتگو، ترتیب گفتگو میں اور ادب گفتگو میں بھی معرفت پروردگار اور توحید کو پہلے بیان کرنا ہے، اس لیے اپنی گفتگو کا آغاز اس لفظ سے کر رہا ہوں، توحید پروردگار. توحید اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی عقیدہ ثابت ہی نہیں ہوتا، قابل اثبات ہی نہیں ہے. تمام انبیاء کے آنے کا مقصد اور تمام انبیاء کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ توحید ہے، توحید پروردگار ہے. بلکہ یوں بھی کہوں تو بے محل نہیں ہوگا کہ توحید ہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس سے تمام عقائد کی تشریح اور تبیین ہوتی ہے، تمام عقائد دین کی بازگشت توحید کی طرف ہے، اس کی طرف ہے. مثلا اصول دین میں آپ پہلا اصل و اصول توحید کو کہتے ہیں نا، پھر عدل، پھر نبوت، پھر امامت، پھر قیامت، یہ جو اصول دین ہمیں یاد کروائے جاتے ہیں. ان اصول دین میں بھی اصل الاصول توحید ہے، یعنی ان اصول دین میں بھی جو اصل اور اساس ہے وہ توحید ہے. کیا معنی؟ یہ چار اصول، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان کی بازگشت بھی توحید کی طرف ہے، بلکہ یہ توحید سے ہی جلوہ گر ہوتے ہیں. اگر یہ توحید نہ ہو تو عدل کا تصور ہی ممکن نہیں. بھائی عدل، خدا عادل ہے، خدا عادل ہے نا، تو پہلے جو جس کی عدالت ثابت کرنی ہے اس پر ایمان ضروری ہے. اب آپ نے توجہ فرمائی، سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بھائی عدل ثابت تب ہوگا جب پہلے وہ ثابت ہو جائے جسے عادل ماننا ہے. ایسے ہی ہے نا، نبوت یہی پر عرض کر چکا ہوں، نبی جو پیغام لیتا ہے اسے کہتے ہو نا، تو پیغام دینے والا پہلے ہے یا لینے والا؟ دینے والا پہلے ہے نا، تو جسے پیغام بر مان رہے ہیں، جسے نبی مان رہے ہیں، خود معنی نبوت اور مفہوم نبوت میں یہ معنی چھپا ہوا ہے کہ وہ پیغام لے رہا ہے، تو جو لے رہا ہے اس سے پہلے وہ ہوگا جو دے رہا ہے. تو عقیدہ نبوت باعنوان نبوت تبھی ہمارے لیے فائدہ دے گا جب پہلے اسے مانا جائے جس نے نبی بنا کر بھیجا. نہیں، نہیں، میں جملہ ایک کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے عزیز ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، اور یہاں پر ایسے موضوعات پر گفتگو ہو سکتی ہے، انشاءاللہ میرے ساتھ آپ چلیں گے، ممکن ہے، ممکن ہے کہ ان مجالس میں وہ عام ڈگر سے ہٹ کر گفتگو ہو، یعنی جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں بھائی کوئی خشک موضوع ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن آپ نے بھی اور میں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کرنی. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ موضوع کے اندر رہتے ہوئے اپنے معرفت میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں. ایسا ہی ہے نا. انشاءاللہ یہاں ماحول ہے ایسا, علماء کی بڑی محنتیں ہیں. میں تو حقیر سا طالب علم ایک جملہ کہہ رہا ہوں, میں نے عربی عرض کیا کہ نبوت کا معنی ہی یہ ہے کہ جو پیغام لے, تو جس سے لے رہا ہے پہلے اس پر ایمان ہوگا تو پھر اس پر ایمان فائدہ ہوگا جس کو اس نے پیغام دیا. نہیں, آسان کروں آپ تک بات پہنچ جائے. یہی وجہ ہے ہر نبی نے معجزہ دکھایا. آپ جسے دیکھتے ہیں حسی نگاہ سے, ان نگاہوں سے جسے دیکھتے ہیں وہ خدا نہیں, وہ نبی ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی, جب دعوی نبوت کرنے کے بعد جب تقاضا کرتے ہیں تو وہ معجزہ دکھاتے ہیں نا. معجزہ دکھانے کے بعد جس نبی نے بھی تبلیغ نبوت کا آغاز کیا تو یہ نہیں کہا میرا کلمہ پڑھو. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. کسی نبی نے معجزہ دکھانے کے بعد بھی یہ نہیں کہا مجھے مانو. ہر نبی کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. پہلے اسے مانو جس نے مجھے بھیجا ہے. اب پتا چلا ہر نبی کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے مانو. کہا مجھے تب مانو جب پہلے اسے مان لو جس نے مجھے بنا کر بھیجا. توجہ فرما رہے ہیں. اب یہ ترتیب کلمہ اگرچہ وہ آپ علماء کی اصطلاح میں, علم کلام کی اصطلاح میں جائیں تو اس کلمے کو کوئی اتنی حیثیت وہ نہیں دیتے. یہ کلمہ جو پڑھتے ہیں اس کو وہ اہمیت نہیں ہے. ہمارے ہاں زیادہ ہو گئی, ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل ہو گئے. کیوں؟ میں نے جو بات کہی اب بعض لوگ پریشان ہو گئے, میں آسان کر دیتا ہوں. کلمہ پڑھنا دلیل دین نہیں ہے, دلیل مسلمان نہیں, دلیل ایمان نہیں. پڑھنا, کلمے کو ماننا دلیل ایمان ہے. کلمہ کلمے کو ماننا دلیل دے دوں سادہ عام دلیل آپ کے ذہنوں میں ہے. اگر کلمہ پڑھنا دلیل ایمان ہے, ایمان, تو منافق کیوں منافق ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے, سورہ منافقون پڑھ لیں, اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد, آ کر کہتے ہیں نشهد, ہم گواہی دیتے ہیں, انك لرسول, آپ رسول ہیں, گواہی دیتے ہیں تو رسول ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ یشهد, اللہ کہتا ہے میں بھی گواہی دیتا ہوں یہ منافق جھوٹے ہیں. جھوٹے کس میں ہیں؟ کس میں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے نعوذ باللہ کہ تو اللہ کا رسول ہے؟ نہیں. خدا کہتا ہے یہ لفظ سچ ہیں, جو قال جو مقول ہے ان کا وہ سچ ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے, جھوٹ پھر کیا ہے؟ خدا کہتا ہے جو کہہ رہے ہیں اس پر ایمان نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کا بھیجا ہے, دل سے نہیں مانتے کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے. تو اگر صرف پڑھنے کا مقصد ہی حل ہو جاتا تو منافق منافق نہ رہتا. میری باتیں توجہ فرما رہے ہیں بھائی, اگر پڑھنا ہی دلیل ایمان ہے تو منافق منافق کیوں رہ گیا؟ وہ جو کہہ رہا ہے اس پر اس کا ایمان نہیں, ایمان نہیں. تو ایمان پتا چلا پڑھنے کا نام نہیں, ایمان ماننے کا نام ہے. میں نے بات کہہ دی ہے, ایمان پڑھنے کا نام نہیں, ایمان ماننے کا نام ہے. ولایت پڑھنے کا نام ایمان نہیں. اگر توحید پڑھنے کا نام ایمان نہیں, نبوت پڑھنے کا نام ایمان نہیں, تو ولایت پڑھنے کا نام ایمان کیسے ہو گیا؟ جیسے توحید ماننے کا نام ہے, نبوت ماننے کا نام ہے, اسی طرح ولایت ماننے کا نام ہے. ایمان ولایت کو ماننے کا نام ہے. کیا ماننے کا؟ اب میں وہ دلیل دیتا ہوں جو آپ کے معاشرے کی دلیل ہے. اگر کلمہ پڑھنا دلیل ایمان ہے, حتی دلیل اسلام ہے, تو مرزائی کیوں کافر ہیں؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ غلام احمد رسول اللہ نہیں پڑھا. آج بھی دیکھ لیں, ان کے جا کے پاس پوچھ لیں, میں ملا ہوں, ہماری گلی میں موجود ہیں, ملا ہوں ان سے, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں. نماز بھی مسلمان بھائیوں کی طرح ہی پڑھتے ہیں. آج بھی فقہ حنفی پہ عمل کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے، سب کچھ مان رہے ہیں پھر بھی کافر ہیں. کیوں بھی پڑھ کلمہ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے جو پڑھ رہے ہیں ان پر ایمان نہیں، وہ محمد رسول اللہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے نہیں مان رہے جیسے اللہ منوا رہا. اسی لیے کہہ رہے ہو نا وہ دائرہ دین سے خارج ہے، چونکہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر ایمان نہیں. اب اس سے زیادہ اس جملے پر زیادہ زور نہیں دیتا، آج آپ کو یہ پیام ہے. اب اس رخ سے سوچئے، اب کسی کی حوالے سے آپ نے سوچنا ہے، کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو پڑھنے سے فیصلہ نہ کرو. نہیں اور آسان کروں، جو بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہو وہ ساری زندگی کلمہ نہ پڑھے، مسلمان ہے. اچھا شیعہ گھر میں پیدا ہو جائے، شیعہ ہے. چلو اگلی بات بھی کہتا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، اگر اسے کلمہ درست پڑھنا نہ بھی آئے پھر بھی مسلمان ہے. یہ مت سمجھے میں عوامی باتیں کر رہا ہوں، نہیں، ان باتوں کے اثرات ہوئے ہیں ہمارے ذہنوں پہ، چونکہ ہمارے لیے اصل صورتحال واضح نہیں، واضح نہیں، اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، جان بوجھ کے کر رہا ہوں. عشرہ محرم میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اس لیے کر رہا ہوں. کہنا کیا چاہتا ہوں، وہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، وہ جو شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا، وہ علی ولی اللہ ساری زندگی نہ پڑھے، شیعہ ہے. کیوں؟ وہ پڑھ نہیں رہا، مان رہا ہے. تو بس پڑھنا اور ہے، پڑھنا اور ہے، ماننا اور ہے. اب میں وہ بھی بات کہہ دیتا ہوں، بات سے بات نکال کے آپ کو ظاہر ساتھ بھی رکھنا ہے. عزیزو پڑھنا اور ہے، اظہار اور ہے، اقرار اور ہے. اظہار بہت سونے بہت ساری جگہوں پہ کیا، بھائی کہنے والوں نے تو یہ بھی کہہ دیا بخن بخن، تو وہ اظہار کر رہے تھے، اقرار نہیں کر رہے تھے. غدیر میں اظہار کرنے والے اور ہیں، اقرار کرنے والے. یہ پڑھنے پہ اتنی توجہ، اتنا زور، اتنا زور کہ جو اصل معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا. نہیں اب بتاؤ، چونکہ بات آ گئی تو اس لیے بات کر رہا ہوں، مجھے بتائیں 11 امام ہیں مولا علی کے بعد، ٹھیک ہے، انہیں مولا علی کی طرح ہی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہیں؟ تو کم مانتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے نہیں، ولی نہیں ہے، ہے نا، ہے نا، ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اور پھر ایک اور بات کہوں خطرناک، جو پہلے کو مان رہا ہے ضروری نہیں آخری کو مانے، لیکن جو آخری کو مان رہا ہے وہ پہلے کو مان رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، نہیں آپ 11 کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں نہیں، آپ اقرار کرتے ہیں، اظہار نہیں اقرار کرتے ہیں. کیسے؟ آپ جب پوچھا جائے کسی سے بھی کتنے امام ہیں اور تم بلا توقف کہو 12، تو یہ 12 کہنا ایمان ہے. توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہے اقرار ولایت، یہ ہے اقرار ولایت. میں عرض کر رہا تھا کسی نبی نے اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دی، میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، کسی نبی نے اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دی، اور حالانکہ سارے کمالات تو نبی کے سامنے آ رہے ہیں. میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، معذرت کے ساتھ، سارے کمالات تو نبی کے سامنے آ رہے ہیں اور نبی منوا اسے رہا ہے. آئے ہائے، یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا. اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہی تب ہے جب وہ خود نما نہ رہے، خدا نما بن جائے. وہ خود نما نہیں ہوتا، وہ خدا نما ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی جیسے معجزات دکھاتے جاتے ہیں، کمالات سامنے آتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اور نبی کو اگر شبہ ہو جائے، شبہ ہو جائے، احتمال ہو جائے، یہ ماننے والوں کو اب مجھ پر خدا ہونے کا اندیشہ ہو گیا ہے، ادھر کمالات چھوڑ کے سر سجدے میں جھکا دیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، سر سجدے میں جھکا دیتا، کیوں جھکاتا ہے، کیوں سجدے میں، اس کی بندگی کی آخری منزل آ جاتی ہے، کیوں، وہ بندگی کے اعلیٰ ترین نمونہ بن جاتا ہے، کیوں، وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں مرکز کی طرف متوجہ کرے، اس کی اطاعت طول خدا میں ہے، عرض میں نہیں، اللہ کا بنایا اللہ کے مقابلے پہ نہیں لاتا۔ میں نے پھر بات کہہ دی ہے، اللہ کا بنایا اللہ کے مقابلے پہ نہیں لاتا، اور اگر کوئی اس ممبر سے کسی کو اللہ کے مقابلے پہ لائے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے تمہیں نہیں بتا رہا۔ اگر کوئی کہے، میرے پاس کلپ موجود ہے، اگر کوئی کہے کہ قیامت کے دن ترازو لگے گا، ایک ترازو میں لا الہ الا اللہ ہوگا، دوسرے ترازو میں علی و ولی اللہ ہوگا، سنیں یہ جملہ بھی قابل برداشت ہے، اگلا جملہ سنیں، وہ کہتا ہے جو اللہ کے برابر وزن میں آئے اسے علی کہتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے آپ نے نعرے نہیں لگائے، نہیں، میں واقعی خدا کا شکر کر رہا ہوں کہ آپ اتنے سمجھدار فہم و فراست رکھتے ہیں، ورنہ وہاں تو لوگ نعرے لگا رہے ہیں، ایک بھی اٹھ کے نہیں کہہ رہا قبلہ کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے برابر، جو اللہ کے برابر آئے وہ علی نے، میں نے کہہ دیا ہے بھئی، ہم تو اس علی کو مانتے ہیں جس کے لیے سب سے بڑا فخر ہی یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ جو کہے میری عزت کے لیے، جس کے لیے ساری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، معذرت چاہتا ہوں، موضوع کے اعتبار سے کہہ دیتا ہوں، دنیا میں لوگ خدا بن کے لوگوں کو منواتے رہے، کہتے رہے ہمیں خدا مانو 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 مانو، لوگوں نے نہیں مانا، علی کو لوگوں نے خدا بنانا چاہا، علی نے نہیں مانا، کیوں کیوں، وہ جو خدا بن رہے تھے انہیں پتہ ہی نہیں خدا کہتے کسے، توجہ نہیں فرمائی، بھائی خدا بننے سے انکار وہی کرتا ہے جسے پتہ ہو خدا کہتے کسے ہیں۔ بس یاد رکھو، جب بندگی کا انکار ہو تو خدا بنا جاتا ہے، جب بندگی کی عظمت کا پتہ ہو تو خدا بننے پہ فخر نہیں، بندہ خدا بننے پہ فخر ہے۔ جب بندگی کی عظمت کا احساس ہو، ادراک ہو، پتہ ہو، پھر بندہ بننے پہ فخر نہیں، اے خدا بننے پہ فخر نہیں، بندہ خدا بننے پہ فخر۔ اور انشاءاللہ عرض کروں گا، حدیث قدسی کے عنوان سے عرض کروں گا، بندگی ہے کیا؟ بس آج کی مجلس میں آپ تک یہ جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، ابتدائی گفتگو ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ بندگی ہر کمال کی اساس ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، ہر کمال کی اساس بندگی ہے، اور ائمہ کے جتنے کمالات ہیں اس کی اساس بندگی ہے، ان کی تمام عظمتوں کی بادگشت اس بندگی خدا کی طرف ہے، اس بندگی خدا کی، اور اسی بندگی خدا کا نتیجہ ولایت ہے، اسی بندگی خدا کا نتیجہ معراج ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، معراج کمال بندگی کے اظہار و اعلان کا نام ہے، ورنہ رات کی بات ہے، خدا اور مصطفیٰ کے درمیان ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں معراج کا تعلق نبوت سے نہیں، ورنہ ہر نبی کو معراج ہوتی، اس طرح کی معراج ہر نبی کو ہوتی، نہیں ہوگی۔ معراج کے ساتھ اللہ نے جو صفت بیان کی وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ، بندے کو لے گیا، بتایا مصطفیٰ کی بندگی کا یہ مقام ہے، بتایا یہ وہ بندہ خدا ہے کہ جس کی بندگی وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ ایک جملہ کہوں گا علامہ ذیشان ادر جوادی مرحوم مغفور کا، کہتے ہیں اللہ نے میرے رسول کی بندگی کا اعلان کر کے تمہیں سمجھایا جس کی بندگی اتنی بلند ہے اس کی رسالت کتنی بلند ہو، اس کی رسالت کا کیا مقام ہوگا، اس کی رسالت کی کیا عظمت ہوگی۔ میرے دوستو میں نے عرض کیا ہر کمال کی اساس بندگی ہے، بندگی ہے، اور اگر ان مجالس میں تمہیں بندگی و خدا سے جدا کیا جا رہا ہے، مجالس کے نام و عنوان سے جدا کیا جائے، معذرت کے ساتھ سمجھ جانا یہ مجلس مجلس حسین نہیں۔ کیوں؟ چونکہ بندگی خدا کا اعلیٰ ترین نمونہ تو کربلا ہے۔ اب میں نے لفظ خود بدلے ہیں، خود بدلے ہیں، الصلاۃ و معراج المومن کہہ کے یہی تو بتایا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں نے جلدی میں جملہ کہا، الصلاۃ و معراج المومن، نماز مومن کی کیا ہے؟ تو نماز کیا ہے؟ بندگی کا نمونہ۔ بتایا اگر خدا کہتا ہے معراج چاہتے ہو تو راہ بندگی ہے، راہ بندگی ہے، اس بندگی کو عام شے نہ سمجھو۔ میں نے یہ بات کیوں کی؟ چونکہ پہلی مجلس آپ تک بات آپ کے سامنے وہ خاکہ آ جائے، اس لیے کہ بعض لوگ ممبروں سے کہہ رہے ہیں، اب یا جہالت میں کہہ رہے ہیں یا انہیں ادراک اور احساس ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، کہتے ہیں جی ائمہ کو بندگی کی کوئی ضرورت نہیں، کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ دعائیں پڑھتے تھے، مناجات پڑھتے تھے، فلاں کام کرتے، ہمارے لیے نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں بندگی ہے کمال، پر بندگی کا کمال کیا ہے؟ توجہ فرمائیں گے، بندگی کا کمال کیا ہے؟ بندگی کا کمال یہ ہے کہ بندہ جب بندگی کرے تو ہر وہ شے جو خدا سے غیر ہے اس سے کٹ جائے، نہیں توجہ فرمائی، اس کے لیے بندگی حصول ثواب کا بھی ذریعہ نہیں رہ جاتی۔ آئے ہائے ہائے، جو بندگی کے کمال پہ پہنچ جاتا ہے اس کے لیے بندگی حصول ثواب کا ذریعہ نہیں، یعنی اگر جنت ملے گی تو تب بندگی کروں گا، اگر جہنم سے نجات ملے گی تو تب بندگی کروں گا، لیکن جو خود کسی میں نار و جنت ہے، جسے جنت نہیں جنت کا سردار سرکار نے بنا دیا، وہ کس کے لیے بندگی کر رہا ہے؟ تو وہ بتا رہی ہیں ہستیاں کہ جو جنت کے لیے بندگی کریں وہ اور ہیں، جو بندگی کو کمال سمجھ کر اس کے سامنے جھکنا اعزاز سمجھے وہ ہم ہیں۔ عزیزو، کسی نے پوچھا تھا کہ خدا کی وحدانیت پر سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کربلا۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک حسین نے سب دیے، تو دے کے بتایا جس کے لیے دے رہا ہوں وہ ہے، نہیں توجہ فرمائے۔ وہ کہتے ہیں انبیاء نے جو پہنچایا تھا حسین نے کربلا میں عملی کر کے دکھا دیا۔ کربلا کیسے حل ہوگی اگر توحید ہی خالص نہ رہے، اگر عقیدہ توحید ہی درست نہ ہو؟ تو وہ ولایت کا جو امام حسین کامل و اکمل نمونہ ہے اور وہ سب ولی خدا بن گئے، وہ ولایت دکھا ہی اس لیے رہے؟ وہ تب ہی ہے واضح ہوگی جب توحید واضح ہو جائے، جب وہ وحدانیت خدا کا عقیدہ روشن اور واضح ہو جائے۔ اب ہم نے اپنی استعداد علمی کے مطابق توحید کی تمام اقسام کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی تاکہ کچھ قریب ہو سکیں، اور پھر علماء اور عرفاء انشاءاللہ جن کی علمی استعداد بہت بلند ہے وہ اگلے سیر و سلوک کے مراحل ان کی روشنی میں طے کریں، لیکن توحید کے جو ابتدائی ترین مراحل ہیں وہ تو حل ہونے چاہیے نا۔ کم از کم جب کوئی کہے کہ 13 رجب کو پیدا ہونے والا بچہ نہیں اللہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میں ویسے ہی باتیں کر رہا ہوں؟ نہیں، یہ ہیں، یہ کہا جا رہا ہے، کس ممبر سے؟ اس ممبر سے. اس ممبر سے مراد ممبر حسین سے, کہ 13 رجب کو پیدا ہونے والا بچہ نہیں اللہ ہے, اور سننے والے خوش ہو رہے ہیں, وہ اسے فضیلت سمجھ رہے ہیں. یعنی پتہ ہی نہیں ہمیں کہ خدا کہتے کسے ہیں. جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں, اور جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. کم از کم لم یلد ولم یولد کا معنی تو پتہ ہوتا نا, اگر پتہ ہوتا تو روک دیتے, روک دیتے. نہ روکنا دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں مسئلہ ہوا ہے, کہ یہ بات بھی لوگ سن گئے. نہ صرف سنی, نعرے لگا لے, خوش ہو گئے, واہ واہ کر دی. اسے علامہ کا لقب بھی باقی رہ گیا. کیوں رہ گیا؟ چونکہ ہمیں وہ بنیادی ترین مسائل حل نہ ہوئے. وہ جو توحید نہج البلاغہ میں مولا کائنات پہنچا رہے ہیں وہ نہ پہنچی. وہ وحدانیت خدا جو ائمہ نے پہنچائی وہ نہ پہنچی. میرے دوستو, آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں. توجہ فرمائیں گے, انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا, لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. دعوے سے کہہ رہا ہوں, مکتب آل محمد کی اس بات کے لیے جب کسی سے گفتگو کرو تو اپنی گفتگو کا آغاز امامت سے نہ کرو, نبوت سے نہ کرو, توحید سے کرو. اور دعوے سے کہہ رہا ہوں, جیسی توحید تمہارے ائمہ نے پیش کی یا کوئی پیش کر کے دکھائے, اب میں جلدی میں یہ جملہ کہوں گا, ادھر جاؤ خدا دیکھو. کبھی مجسم نظر آئے گا, کبھی آسمانوں سے اترتا نظر آئے گا, کبھی جہنم میں جاتا نظر آئے گا. ہے جب آل محمد سے دور ہوئے تو خدا کی انسانی شکل بن گئی, لیکن پھر بھی کیا فرق رہ گیا؟ وہ جو انسانی شکل دے رہا ہے اور وہ جو ادھر دے رہا ہے, جو علی کو خدا کہہ رہا ہے وہ بھی تو انسانی شکل دے رہا ہے نا, تو حقیقت میں یہ دونوں ایک ہیں, نہ اس کا علی سے تعلق ہے نہ اس کا ہے. اگر خدا کو لینا ہے تو مرتضیٰ سے لو, اور اگر مرتضیٰ کو سمجھنا ہے تو خدا سے لو. جو ان دونوں کو جدا کرے گا نہ اسے خدا سمجھ میں آئے گا نہ مرتضیٰ سمجھ میں آئے گا. قرآن سے مرتضیٰ لو اور کلام مرتضیٰ سے خدا لو. جملہ بدل دوں, قرآن سے سمجھو علی کیا ہے اور نہج البلاغہ سے سمجھو خدا کیا ہے. نہیں, اور آسان کر دیتا ہوں عزیزو, قرآن سے پوچھو علی کیا ہے اور دعائے کمیل میں ڈھونڈو خدا کیا ہے. مقام و مرتبہ صاحب ولایت کبریٰ خدا مرتضیٰ کیا ہے یہ قرآن بتائے گا, اور عظمت پروردگار کیا ہے یہ دعائے کمیل سمجھائے گا. جو ان دونوں کا رابطہ توڑ دے گا اس کا نہ اس سے تعلق ہے نہ اس سے تعلق. یہ ہے مقصد توحید و ولایت موضوع رکھنے کا, مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان دونوں سرچشمہ ہدایت جو دو ظاہر میں ہیں حقیقت میں ایک ہے, اس تک پہنچانا. وہ جو ہمارا مرکز ہے, جو محور ہے, اس سے کوئی ہٹا نہ سکے. اور یاد رکھیں, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ہم ائمہ کے فضائل پڑھتے ہیں, توجہ فرمائیں گے, ہم ائمہ کے فضائل پڑھتے ہیں. ائمہ نے کس کے فضائل پڑھے ہیں؟ جس کے فضائل ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ہے, لیکن ان کے بھی تو فضائل پڑھو, اس ذات کے, اس ہستی کے جس کے فضائل علی پڑھ رہے ہیں. نہج البلاغہ میں میں نے تحقیق کی, وہ خطبات الگ کیے جن میں توحید اور توحید کی اقسام کا ذکر ہے, ذات, توحید ذاتی, صفاتی, افعالی کا ذکر ہے. توحید کے خطبے ہیں, خطبات توحیدی کہتے ہیں. 45 خطبے صرف مولا کے توحید پر ہیں نہج البلاغہ میں, نہج البلاغہ میں. اور مشہور علماء کا جملہ ہے کہ مصری علماء نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی تو عظمت پروردگار کا پتہ نہ چلتا, اور اگر صحیفہ سجادیہ نہ ہوتی تو پتہ نہ چلتا اسے پکارنا کیسے. تمہارے مذہب مکتب کا یہ فخر ہے کیا, کہ توحید کے جو خالص نظریات تم نے پیش کیے کسی نے نہیں کیے. اب ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوستوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارا نگاہ توحیدی، نظریہ توحید اتنا خالص تھا، اسی لیے ہم میں تصوف نہیں پروان چڑھ سکا. تصوف میں حلول ہے، حلول خدا بندے میں آ جاتا ہے، جو بندے میں آ جائے وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں. یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ حلول کا بھی انکار، تجسیم کا بھی انکار. آپ کا خدا نہ مجسم ہے، آپ کا خدا نہ کسی میں آتا ہے. آپ کے خدا کی عظمت کو دیکھنا ہے تو یہ 14 دیکھو. اللہ نے کہا جب میری مخلوق ایسی ہے تو خالق ایسا ہو. ائمہ نے یہ کہا ہمارے وجہ سے اللہ کی شناخت ہوئی، تو وہ معرفت پروردگار جو ہوئی کیا ہوئی، انشاءاللہ وہ بتاؤں گا کہ جب ادھر والے کو دیکھا، اگر ادھر والے پہ رک گئے تو گمراہ ہو گئے. میں نے یہی یہ جملہ کہا تھا، جس نے ان کو منزل سمجھا وہ بھی گمراہ ہے، اور جو ان کے بغیر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی گمراہ ہے. نہ ادھر والا نہ ادھر والا، ان کو مانو اور ان کے ذریعے اس تک پہنچو جس تک یہ پہنچا رہے ہیں. کربلا کا یہ مقصد ہے، کربلا کا یہ مقصد ہے کہ تمہیں بندگی خدا کے دائرے میں لایا ہے، بندگی خدا کے دائرے میں لایا ہے. اور خدا کی قسم اس سے بڑا بندگی کا نمونہ کیا، کیا نمونہ؟ اکبر چلے گئے سر سجدے میں، کیا بندگی کا نمونہ کہاں ڈھونڈو گے؟ قاسم پامال ہو گئے سر سجدے میں، عباس جیسا بہادر بھائی وہ بازو کٹا کے زین سے زمین پہ آ گئے سر سجدے میں. نہیں، یہ بات کہنا آسان ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کسی کا جوان بیٹا مر جائے اسے نماز کی فکر نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کربلا، جتنے مصائب بڑھتے گئے حسین کی بندگی بڑھتی گئی. توجہ فرما رہے ہیں، جتنے مصائب کربلا میں بڑھتے گئے اتنی بندگی بڑھتی، بندگی بڑھتی گئی. لیکن نہیں، یہ جملہ کہے بغیر آگے کیسے بڑھوں، اور ترتیب مصائب میں آج کی مصیبت بیان کروں گا، لیکن یہ جملہ کہے بغیر کیسے جاؤں، کیسے جاؤں؟ بندگی یہ خدا کا نمونہ کربلا. اکبر دیا سر سجدے میں، قاسم دیا سر سجدے میں، اونو محمد دیے سر سجدے میں، حبیب، مسلم، ابن اوسجا، حر سب چلے گئے نا، زہیر سر سجدے میں. اب کہوں جملہ، بندگی کا یہ نمونہ رکا نہیں. ہم نے عصر عاشور تک بندگی کا یہ نمونہ دیکھا، ہم نے سمجھا عظمت کی معراج ہو گئی. لیکن کیا کروں، خاتون ہے جو قاسم و اکبر و اون و محمد دے کے سر سجدے میں جھکائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین جیسا بھائی دے کر، بطول کی چادر دے کر، خیمے جلا کر، اس جلتے ہوئے خیمہ میں اس گرم ریت پہ سر سجدے میں رکھ دے اسے زینب کہتے ہیں. یہ بندگی کے نمونے تمہیں کہاں ملیں گے؟ کربلا کو بندگی سے الگ نہ کرو. کربلا عاشقوں کی سرزمین ہے، کربلا عارفوں کی سرزمین ہے، کربلا محبین واقعی کی سرزمین ہے. کربلا کا نام آیا، آپ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری ترتیب مصائب میں میں یہ جملے ہر جگہ کہتا ہوں، جو دوست حیدری چوک ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. میرے دوستو، یکم محرم کا دن گزر گیا، دو محرم کی شب آ گئی. میں پھر کہتا ہوں، یکم محرم گزر گیا، دو محرم کی شب آ گئی. ہاں آپ رونے لگے، چہرے چینج ہو گئے. کیوں؟ میں نے کہا یکم محرم کا دن گزر گیا، آپ رونے لگے نا. یہ جو آج دن گزرا 1437 ہجری تھا، ایسا ہی ہے نا، 1437 ہجری میں نے کہا یکم محرم، آپ رونے لگے، محرم کی طرف نظر گئی نا تو وہ محرم والوں کی طرف نظر چلی گئی۔ عزیزو آج 1437 ہجری 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، اب کتنے سو سال گزر گئے، 1000 سال سے اوپر، وہ 1300 سال جتنے بھی کہو گزر گئے نا۔ میں نے یکم محرم کہا، آپ دوست رونے لگے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ آج سن کے رو رہے ہو نا، مجھے ذرا بتاؤ جب 61 ہجری کے بعد 62 ہجری کا یہی چاند زینب نے دیکھا ہوگا، رباب نے دیکھا ہوگا، ہائے قاسم کی ماں نے دیکھا ہوگا، میرا دل کہتا ہے زینب نے کہا ہوگا 62 ہجری کے چاند تو تو طلوع ہو گیا، ہائے کربلا میرا چاند حسین، خود سوچو اس 6 ماہ کی اصغر کی ماں پہ کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ نہیں توجہ فرمائیں، آج مصیبت کو اسی رخ سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، توجہ فرمائیں، ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، میں نے اس حوالے سے ایک جملے کہے تھے، چونکہ ہمارے ساتھ مربوط ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں۔ آرمی پبلک سکول میں واقعہ ہوا، ہوا نا، بچے مارے گئے، ایسا ہی ہے، بچوں پہ ظلم ہوا، بہت بڑا ظلم۔ کہتے ہیں فوج کے ذمہ داروں نے کہا کہ یہ تصویریں نہیں شائع کی جائیں، کہا تصویریں چھپا دو، ان کا کتنا ظلم ہوا چھپا دو۔ میں نے خود سنا اس واقعے کے ایک ہفتے کے بعد کسی بچے کی ماں سے انٹرویو لے رہے تھے، وہ اپنے بچے کی خصوصیات بیان کرتے کرتے اب پوچھا اینکر نے کہ ابھی آپ کی کیا کیفیت ہے، کہنے لگی جو پہلے دن تھی وہ آج نہیں۔ اس نے کہا کیوں، کہنے لگی جب میرا بچہ دنیا سے گیا مجھے لگا میں زندہ نہیں رہوں گی، لیکن جب لوگوں نے تسلی دی اور میرے گھر میں، اس نے خود کہا میرے گھر میں جو میری بڑی بیٹی ہے اس نے میرے بچے کی ساری تصویریں چھپا دی، جو چیزیں وہ استعمال کرتا تھا سب چھپا دی ہیں، کہتی ہے اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے حوصلہ ہو رہا ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، انسانی فطرت ہے، جب انسان کے جو جتنا قریب ہو اگر وہ جدا ہو جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر تسلی دینے والے آ جائیں تو غم کم ہو جاتا ہے، غم کم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تصویریں چھپ گئی تو اب ماں کے سامنے تو تصویر نہیں ہے، ماں کے سامنے وہ تصویر نہیں ہے، بچے کا خیال تو آتا ہے لیکن اگر تصویر دیکھے تو غم زیادہ نمایاں ہوگا، ایسا ہی ہے نا۔ پتا چلا اگر کوئی جانے والا چلا جائے اور بعد میں تسلی دینے والے اپنے بیگانے آ جائیں تو غم کم ہو جاتا ہے۔ مسلمان بھائیو، شیعہ سنی دوستو، عزادارو، حسین کے غم میں اسی لیے روتے ہیں، خدا کی قسم ان کا غم کم کیسے ہو، وہ ماں کیا کرے جس کے سامنے نوکے نیزہ پا اصغر کا چھوٹا سا سر ہے، ہائے وہ زینب کیا کرے جو دائیں دیکھتی ہے تو عباس کا سر ہے، جو بائیں دیکھتی ہے تو حسین کا سر ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہائے اس بیٹی پہ کیا گزرے جس کے سامنے باپ کے دانتوں پر ہاتھ میں چھڑی ہو اور ظلم ہو رہا ہو۔ اللہ لعنت اللہ سیعلم اللہ۔